तीसरा दर्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान, इसी हफ्ते इमाम खुमैनी ने कई मरतबा फरमाया है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज के तलबा को और गैर और अजीज जवानों को महजब बन जाना चाहिए, दीनी तलबा को भी महजब बन जाना चाहिए। अगर तहजीब न हो तो इंसान मुआशरे के मुफीद नहीं बल्कि नुकसान से साबित होता है। पढ़े लिखे इंसान का नुकसान अगर वो महजब न हो तो दूसरे आम गैर महजब लोगों की निस्बत ज्यादा होता है। ऐसा इंसान न सिर्फ ये कि खुद खराब होता है बल्कि दूसरों को भी खराब करता है। हमारी मिल्लत को नुकसान पहुंचाने वाले लोग यही पढ़े लिखे अफराद तो रहे हैं। तालीमी मराहिल जिन्होंने तय नहीं किए हैं अगर वो महजब न हो तो भी उतने खराब नहीं होते कि दूसरों को ज्यादा खराब कर सकें। गैर महजब पढ़ा लिखा आदमी या गैर महजब आलिम दीन जितना नुकसानदेह होता है उतना नुकसानदेह कोई और नहीं होता। इसीलिए दीन और शरीयत की असास इंसान साजी है। आदमी को सही मानों में इंसान बनना है। पैगंबरों की सारी कोशिश यही होती है कि लोग तहजीब याफ्ता हो जाएं, इस्लामी तहजीब से आशना हो जाएं। कुरान मजीद का सारा जोर इसी मौजू पर है कि इंसान खुद को पहचाने, अपनी रूह की खामियों को परखे और उन्हें दूर करने की कोशिश करे। गोया कुरान का बुनियादी मौजू यह है कि इंसान तज़किया नफ्स करे, खुद अपनी मारिफत, अपनी रूह को यानी अपने नफ्स को बुराइयों से पाक करने के लिए जरूरी है कि उसे पहचाना और परखा जाए। तहजीब और तज़किया दोनों एक ही माने रखते हैं, यानी पाक करना, नफ्स को बुराइयों से पाक करना। आदमी को समझ लेना चाहिए कि उसकी हकीकत रूह है और वो एक दूसरे आलम के लिए पैदा किया गया है। इस दुनिया में उसे भेजा गया है ताकि वो दूसरे आलम में हमेशा रहने के लिए तैयारी कर ले, जिम्मेदारी का एहसास करते हुए जिम्मेदारियों को पूरा करे और तकवा इख्तियार करे। जब तक इंसान में हैवानियत की मखसूस सिफतें नुमाया रहेंगी तब तक वो सही मानों में इंसान नहीं बन सकता। लालच, कंजूसी, कीना, मुनाफिकत, दूसरों पर बर्तरी की ख्वाहिश और गैज़ो गज़ब वगैरह ये सब हैवानी खसलतें हैं। जब तक ऐसी खसलतों को आदमी दूर नहीं करेगा अपनी हकीकत से बाखबर नहीं हो सकेगा। मादा परस्त लोग और कम्युनिस्ट अफराद इन्हीं हैवानी खसलतों की वजह से खुद को हैवानात की फेहरिस्त में शामिल करते हैं और जिंदगी की सरहद को मौत तक महदूद समझते हैं। सारी कायनात तेरे लिए है। अलम तरौ अन्नल्लाह सखर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्ध, ये सूरह लुक्मान की 20वीं आयत है। क्या तुम लोगों ने इस पर गौर नहीं किया कि जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है अगर सब कुछ खुदा ने तुम्हारे लिए मुसखर कर दिया है और तुम्हारा ताबे बना दिया है। इसी तरह इरशाद है वल अनआम खलकह लकुम, ये सूरह नहल की 5वीं आयत है। और जानवरों को खुदा ने तुम्हारे लिए खल्क किया है। हदीस कुदसी में है कि खलकतुल अशिया लि अजल वो खलक तू कहली अजली, यानी ए मेरे बंदे मैंने तमाम चीजें तेरे लिए खल्क की हैं और तुझे अपने लिए खल्क किया है। खुदा ने इंसान को पूरी कायनात पर तसर्रुफ का हक दे दिया है, उसे तमाम मखलूकात पर बरतरी अदा करती है, जमादात, नबातात और हैवानात से मुमताज बना दिया है। ये सब फजलो करम इसलिए है ताकि इंसान शुक्रगुजारी करे और खुद को खुदा के लिए वक्फ कर दे, कुर्ब खुदा की जस्तजू करे। वो अभी नहीं जानता कि कुर्ब खुदा में कितना सुकून और कितनी लज्जत है। जब वो जान लेगा तो उस मंजिल की जानिब पड़ेगा। कब पता चलेगा? वो पढ़कर तो देखे, फला तअलमु नफ्सुन मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुनिन, ये सूरह सजदा की 17वीं आयत है। उसको तो कोई जानता ही नहीं कि उसके लिए कैसी कैसी आंखों की ठंडक ढकी छुपी रखी है। इंसान इस गलत फहमी का शिकार है कि वो दीगर हैवानों की तरह है और हैवानी हरकतें ही उसकी जिंदगी का माहसल हैं। ये कोठा फिक्र है। अपनी मारिफत न होने और अपनी मंजिलत न पहचानने के सबब से ऐसी गलत फहमी है। इंसान को जानना चाहिए कि बदन से हटकर भी वो कोई चीज है, रूह भी कोई चीज है। जिस तरह बदन की बीमारियां होती हैं उसी तरह रूह की भी बीमारियां होती हैं। जब तक वो ये नहीं जानेगा रूहानी बीमारियों का इलाज नहीं करेगा, तहजीब नफ्स और तज़किया नफ्स पर तवज्जो नहीं देगा। रूह और बदन जो चीज एहसास रखती है वो दरअसल रूह है। आंख, कान, नाक, जबान, बदन वगैरह दरअसल एहसास के जराए हैं, ऐसे आलात हैं जिनके जरिए रूह एहसास का अमल अंजाम देती है। जब ये आलात काम करना छोड़ देते हैं तो रूह एहसास से नाशना रह जाती है। असल सलाहियत روح میں ہے کہ وہ احساس کرے جب روح اور بدن میں جدائی ہو جاتی ہے تو اعضا و جوارح محسوس کرنے کے قابل نہیں رہتے. کوئی آلہ خود کام کرنے والا نہیں ہوتا بلکہ اس کے ذرائع کام کیا جاتا ہے. جب کام لینے والا ہی نہ ہو تو آلہ بیکار پڑا رہتا ہے. اگر گوشت کی بنی ہوئی یہ زبان روح کے بغیر بولنے کی صلاحیت رکھتی تو گھوڑے گدھے کی زبان میں یہ صلاحیت انسان سے زیادہ ہونی چاہیے تھی، اس لیے کہ وہ زیادہ بڑی ہوتی ہے. ایک خاص چربی جیسے مادے سے بنی ہوئی آنکھ میں روح سے قطع نظر خود دیکھنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے. اسی طرح نرم و نازک ہڈیوں سے بنے ہوئے ناک کان سونگنے یا سننے کے قابل خود سے نہیں ہوتے، یہ روح ہوتی ہے جو ان آلات سے کام لیتی ہے. یہ دو الگ چیزیں ہیں. انسان کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ، تو یہ میں دراصل روح کا دوسرا نام ہے. بدن کچھ نہیں جانتا، مادی چیز میں جاننے کی صلاحیت نہیں ہوتی. روح اگر نہ ہو تو بدن ایک مادی چیز سے پڑھ کر کچھ نہیں ہے. درخت کے پتے کچھ نہیں جانتے، ہاتھ کی انگلیاں کچھ نہیں جانتی، یہ سر یا پیر کچھ نہیں جانتے، بدن کچھ نہیں جانتا، تو پھر جانتا کون ہے؟ میں جانتا ہوں یعنی روح جانتی ہے. ظاہر ہے یہ میں بدن اور اعضاء و جوارح سے ہٹ کر کوئی چیز ہے. اگر بدن کا کوئی حصہ زخمی ہو جائے، مثلا ہاتھ زخمی ہو جائے، تو خود ہاتھ کو فکر نہیں ہوتی کہ وہ اپنی مرہم پٹی کرائے، سر یا پیر کو فکر نہیں ہوتی کہ وہ ہاتھ کی مرہم پٹی کرائے. مجھے فکر ہوتی ہے، بس بدن سے ہٹ کر کوئی چیز ہے انسان میں جو بدن کو سنبھالے رہتی ہے اور استعمال کرتی ہے، ہم اس کو روح نام دیتے ہیں. انسان کی صلاحیت، انسان کو خدا نے اتنی صلاحیت دی ہے کہ وہ کائنات اور مخلوقات کو اپنے تصرف میں لا سکتا ہے. یہ سب کچھ اسی کے لیے تو خلق ہوا ہے. نہ صرف دنیا اور دنیا میں موجود چیزوں کو استعمال کر سکتا ہے بلکہ خلا میں موجود اجرام فلکی پر بھی اپنے تصرف کی کمن ڈال سکتا ہے. وہ آج چاند کی حرکات و سکنات سے اچھی طرح واقف ہے. وہ جانتا ہے کہ فلاں دن اتنے بج کر اتنے منٹ اتنے سیکنڈ پر چاند خلا میں کس مقام پر ہوگا. وہ آج چوہوں کو خلا میں بھیج رہا ہے تاکہ دو تین دن میں وہ چاند تک پہنچ جائیں. وہ سیارہ زہرہ وغیرہ جیسے وغیرہ سے بھی باخبر ہے. اجرام فلکی کی خصوصیات سے آشنا، روئے زمین پر موجود اور سطح زمین کے نیچے پائی جانے والی مخلوقات سے وہ باخبر ہے. وہ جانتا ہے کہ سمندر میں کیا کچھ ہے. معلومات کا ایک خزانہ آج اس کے پاس ہے. ان معلومات سے باخبر کون ہے؟ انسان کا بدن یا اس کی روح؟ ہم نے بیان کیا کہ بدن اور اعضاء و جوارح محض روح کے آلات ہیں جن کی مدد سے روح معلومات حاصل کرتی ہے. یہ آلات محض مادہ میٹر ہیں اور مادہ جاننے یا نہ جاننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا. مثلا تھرمامیٹر بخار کا اندازہ لگانے کے لیے ایک آلہ ہے. اب مثلا ڈاکٹر تھرمامیٹر کے ذریعے یہ جان لیتا ہے کہ مریض کو بخار ہے اور اتنا بخار ہے، تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ڈاکٹر اور تھرمامیٹر دونوں جان گئے ہیں کہ مریض کو بخار ہے اور اتنا بخار ہے. لہذا کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ روح اور بدن کا مجموعہ یہ انسان فلاں بات جان گیا ہے اور میں روح بے جان بدن کی طرح کچھ نہیں جان سکتی. اگر کوئی کہتا ہے کہ انسان جان گیا ہے تو اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ اس کی روح جان گئی ہے. اب یہ اور بات ہے کہ بدن کے بغیر اس کی جاننے والی صلاحیت استعمال میں نہیں آتی. موت آتی ہے تو بدن ذرہ ذرہ ہو کر بکھرنے لگتا ہے. روح بدن سے نکل جاتی ہے تو وہ دراصل بدن کی موت ہوتی ہے، روح فنا نہیں ہوتی. معصوم کا ارشاد ہے کہ خلق تم للبقاء ہے لا للفناء ہے. تم تو باقی رہنے کے لیے خلق کیے گئے ہو، فنا ہو جانے کے لیے نہیں. بدن سواری ہے اور روح اس کا سوار ہے. موت آتی ہے تو سوار سواری سے بس اتر جاتا ہے، منزل نزدیک جو آ جاتی ہے، اس لیے پیدل ہی منزل کی طرف جانے لگتا ہے. معصوم امام فرماتے ہیں کہ موت کی وجہ سے روح کا لباس بدل جاتا ہے. پہلے روح نے مادی لباس پہنا تھا جو وزنی تھا اور زحمت کا باعث بنا ہوا تھا، پھر روح سے وہ لباس اتار لیا جاتا ہے اور اسے غیر مادی اور ہلکا پھلکا لباس دے دیا جاتا ہے، جسے علم کلام کی اصطلاح میں بدن مثالی یا بدن برزخی کہتے ہیں. امام معصوم کا ایک ارشاد یہ بھی ہے کہ موت آتی ہے تو جیسے پنجرے کا دروازہ کھل جاتا ہے اور پرندہ روح پنجرے بدن سے نکل کر اڑ جاتا ہے، پھر اس کی رسائی عالم ارواح تک بھی ہو جاتی ہے جو بہت وسیع ہے. خود کو بھی فراموش کر بیٹھے، جو لوگ خود کو حیوانوں کی صف میں شامل کرتے ہیں اور بہترین قسم کا حیوان خود کو شمار کرتے ہیں وہ واقعی حیوان ہیں بلکہ حیوانوں سے بدتر ہیں، عقل و شعور رکھتے ہوئے بے عقلی کو خود پر طاری کرتے ہیں، اپنے خدا اور اپنے فرائض کو نظر انداز کیے رہتے ہیں، خود کو حیوان سمجھتے ہوئے حیوانوں کی سی حرکتوں ہی کو اہمیت دیتے ہیں اور ان حرکتوں میں مست نظر آتے ہیں، شہوت کا پیٹ بھرنے اور حیوانی خواہشات بے لگامی کے ساتھ پوری کرنے کے سوا ان کو اپنی زندگی کا کوئی مقصد نظر نہیں آتا۔ یہ سب اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے خدا کو فراموش کر دیا ہے اور اس کے نتیجے میں خدا نے ان کو دنیاوی سزا یہ دی کہ وہ خود کو اور اپنی حیثیت اور حقیقت کو بھی فراموش کر بیٹھے ہیں۔ نسوا اللہ فانساهم انفسهم، اور یہ سورہ حشر کی 19 آیت ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ انسانیت کا جامع تلاش کر کے پہن لیں، حیوانیت کی پرہنگی ترک کرتے ہیں، اپنے منصب اور اپنی حیثیت کو پہچانے، کمیونسٹ نظریے پر نظر ثانی کریں اور پسے پشت ڈال دیں، صرف اس دنیاوی زندگی ہی کو سب کچھ نہ سمجھے۔ دنیا کو سب سمجھنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی عیش و عشرت، جاہ و اقتدار، خود پرستی یعنی اپنے من کی پوجا، گنڈا گیری، بے راہ روی، ظلم و جبر، قتل و غارت، غرض، ہر ایسی صفت کو اپنا لیتا ہے جو اسے مزید گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ اس طرح وہ مزید گمراہی کی دلدل میں دھسا چلا جاتا ہے اور حیوانوں سے بدتر زندگی گزار کر آخرکار مر جاتا ہے۔ آدمی دیکھے کہ کیا وہ کوئی جانور ہے؟ ظاہر ہے انسان جانور سے بہت ممتاز ہے، ہر لحاظ سے ممتاز ہے، پھر خود کو جانور قرار تو نہ دے، اپنی توہین خود تو نہ کرے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی انسان کی روح کسی جانور میں سما گئی ہو یا کسی جانور کی روح کسی انسانی بدن میں آ گئی ہو۔ یہ تناسخ کا عقیدہ کہلاتا ہے اور کفر کی طرح غلط طرز فکر ہے۔ غلط ہے جو کہتے ہیں کہ خراب آدمی جب مرتا ہے تو اس کی روح کسی دوسرے خراب آدمی کے بدن میں آ جاتی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا، کسی کی روح دوسرے کے بدن میں نہیں جاتی۔ اسلام ان خرافات کا سخت مخالف ہے۔ فہشت کے جوان، قیامت نہ صرف آیات اور روایت سے ثابت ہے بلکہ یہ بات عقل سے بھی ثابت کی جا سکتی ہے کہ قیامت کا ہونا ضروری ہے۔ البتہ عقل سے دیگر چھوٹی چھوٹی جزوی باتیں ثابت نہیں کی جا سکتی، ان کے ثبوت کا ذریعہ آیات اور روایت ہی پر منحصر ہے۔ سوال کیا گیا ہے کہ روز قیامت ہم کتنے سال کے لگ رہے ہوں گے؟ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام جنتی لوگ جوانی کے عالم میں محشور ہوں گے، مرد 32 کے لگ رہے ہوں گے اور عورتیں 16 کی معلوم ہو رہی ہوں گی۔ یہ جنتی لوگ ہمیشہ اسی عمر کے محسوس ہوتے رہیں گے۔ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، بڑھاپے کا وہاں کیا کام؟ اس عالم کا اس عالم سے کوئی موازنہ نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مرد اگر 32 کا ہو تو اس کی جوانی بھرپور ہوتی ہے، اسی طرح عورت اگر 16 کی ہو تو بھرپور جوان شمار ہوتی ہے۔ ایک اور سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ ہماری شکل اور صورت محشر میں کیسی ہوگی؟ اس کا بھی جواب ہم آیتوں اور روایتوں کی روشنی میں دیں گے۔ وہاں سیرت کے مطابق صورت ہوگی۔ سورہ النوا کی آیت نمبر 18 میں ارشاد ہوا، یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم لوگ گروہ گروہ حاضر ہو جاؤ گے۔ تفسیر قمی میں اس آیت کے ذیل میں تحریر کیا گیا ہے کہ رسول خدا کے پاس آ کر ایک شخص نے سوال کیا، یہ آیت کافروں کے بارے میں ہے یا مسلمانوں کے؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے بارے میں ہے، مسلمان گروہ گروہ کر کے میدان حشر میں آئیں گے۔ 10 قسم کے گروہ ہوں گے، بعض کی شکل بندروں جیسی ہوگی۔ کسی گروہ میں جو لوگ ہوں گے وہ خنزیر سور کی صورت والے ہوں گے۔ ایک گروہ ایسا بھی ہوگا جن کا چہرہ ان کی پشت کی طرف مڑا ہوا ہوگا۔ ایک گروہ کے لوگ اندھے ہوں گے۔ ایک گروہ میں ایسے لوگ ہوں گے جو خود اپنی زبان چبا رہے ہوں گے اور ان کی زبان سے پیپ نکل رہی ہوگی۔ اس حدیث کا عربی متن آیت اللہ دستغیر کی کتاب ماد میں ترجمہ تشریح کے ساتھ تحریر ہے، وہاں ملاحظہ کیجئے۔ البتہ ایک گروہ ایسا بھی ہوگا جس میں شامل لوگوں کی صورت چودھویں کے چاند کی طرح نورانی ہوگی اور فرشتوں کی طرح گناہوں سے پاک لگ رہے ہوں گے۔ میدان حشر میں سب سے اونچی جگہ ان کا گروہ چل رہا ہوگا۔ ایک اور حدیث نبوی میں جتنی عورت کے حسن و جمال کا تذکرہ کچھ یوں ملتا ہے، جنتی عورت کا حسن و جمال حور العین یعنی بڑی بڑی آنکھوں والی سب سے خوبصورت حور کے مقابلے میں زیادہ ہوگا، اتنا ہی زیادہ ہوگا جتنا حور العین کا حسن و جمال عام حوروں کی نسبت ہوتا ہے۔ یہ بیہار الانوار جلد 13 جلد میں حدیث ہے۔ خلاصہ یہ کہ وہاں سیرت کے مطابق صورت ہوگی، جس کی سیرت فرشتوں جیسی ہوگی اس کا چہرہ بھی محشر میں فرشتوں کی طرح معصومانہ نورانی ہوگا۔ لیکن اگر دنیا میں آدمی جانور بنا رہا ہو، دنیا میں اگر آدمی جانور بنا رہا تو محشر میں اس کی شکل و صورت بھی جانور کسی ہوگی، بلکہ بدصورت جانور سے بدتر ہوگی۔ بعض لوگ ایسی صورتوں کے ساتھ محشور ہوں گے کہ ان کے مقابلے میں بندروں اور خنزیروں سور کی شکل اچھی لگے گی، وہ اتنے بدصورت ہوں گے کہ اپنے جیسے لوگوں کو دیکھ کر وحشت کے مارے آرزو کریں گے کہ جلد ان کو جہنم میں جھونک دیا جائے، تاکہ وہ ایسی شکلیں تو نہ دیکھیں۔ کتا دانت سے کاٹتا ہے، اور بعض لوگ زبان یا قلم کے ذریعے غضب پہنچاتے ہیں، کسی کی عزت اچھالتے ہیں تو کسی کا دل توڑتے ہیں۔ کتا تو ایسے کام نہیں کرتا، بس ایسے لوگوں کی شکل محشر میں کتے سے بدتر نہ ہو تو کیسی ہو۔ خداوند تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری سیرت اچھی بنا دے اور اچھی رکھے، تاکہ محشر میں ہماری شکل اچھی نظر آئے۔ روح محور ہے۔ ایک اور سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ ہم نے جوانی میں کچھ گناہ کیے، اب کیا یہ عدل و انصاف کا تقاضا ہے کہ مرنے کے بعد بوڑھے بدن کو ان گناہوں کی سزا دی جائے؟ میں نے عرض کیا ہے کہ اصل کام کروانے والی چیز روح ہوتی ہے، اور بدن روح کے اشارے پر مختلف کام کرتا ہے، گویا روح بدن کے آلات استعمال کرتی ہے، اور سزا بدن یا آلات کو نہیں ملتی، اصل سزا روح کو ملتی۔ بدن بوڑھا ہو یا جوان، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، روح تو وہی رہتی ہے۔ سینکڑوں سال پرانی روح اور 20 سال کی روح میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ خدا گوشت پوست کو سزا نہیں دیتا، بلکہ سزا کی اذیت روح کو برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اگر بظاہر گوشت پوست کو کاٹا جائے یا جلایا جائے تو محض مادی آلہ ہے، اور مادے کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لہذا معلوم ہوا کہ جزا اور سزا کا محور روح ہے۔ دنیا کا عذاب۔ اور جہاں تک سزا کا تعلق ہے، ایک سزا وہ ہوتی ہے جو دنیا میں مجرم قرار پانے والوں کو دی جاتی ہے، مثلا انہیں جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ دنیا والے جو سزا دیتے ہیں ہو سکتا ہو وہ خود ظلم ہو، مثلا شاہ کے زمانے میں سیاسی قیدیوں کے ناخن اکھاڑ لیے جاتے تھے۔ اور ایک سزا وہ ہوتی ہے جو خدا دیتا ہے، خدا جو سزا دیتا ہے اسے عذاب کہتے ہیں، اور وہ ہرگز ظلم نہیں ہوتا بلکہ عدل کے عین مطابق ہوتا ہے۔ خدا اپنے پاس مجرموں یعنی گنہگاروں کو عدل کے عین مطابق کبھی دنیا میں سزا دیتا ہے، اور بعض گنہگار ایسے ہوتے ہیں جو آخرت کا عذاب چکھتے ہیں۔ دنیا والے سخت سے سخت سزا بھی دے دیں یا دنیا میں خدا سخت سے سخت عذاب بھی نازل کرے، تب بھی اس کا موازنہ آخرت کے عذاب سے نہیں کیا جا سکتا۔ آخرت کا معمولی عذاب بھی اتنا سخت ہوتا ہے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، سورہ بقر کی 24ویں آیت ہے۔ یعنی اے لوگو، تم اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسانوں اور پتھروں پر مشتمل ہوگا۔ البتہ عذاب کیسا ہوگا اس کی تفصیلات جاننا ضروریات مذہب میں سے نہیں، یہ سب تفصیل سے جاننا اور ان تفصیلات پر اعتقاد رکھنا واجب نہیں ہے۔ ہاں، تو ہم سوال کا جواب دیتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ سزا روح کو خدا دیتا ہے، اور سزا کا تعلق بنیادی طور پر بدن سے نہیں ہے۔ بدن تو زندگی میں رفتہ رفتہ گھلتا اور اپنی صلاحیت کو کھوتا رہتا ہے۔ ہر 40 دن کے اندر اندر بدن میں موجود خلیے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ بیٹری کے سیل کی طرح گوشت میں موجود خلیے بھی کام کرتے کرتے اتنے ناکارا ہو جاتے ہیں کہ ان کی جگہ خداوند عالم دوسرے خلیے بدن میں خلق فرما دیتا ہے، جو پرانے خلیوں کی جگہ لے لیتے ہیں۔ ان خلیوں کے اعتبار سے آج ہمارا بدن وہ نہیں ہے جو پچھلے سال تھا۔ تمام خلیے باری باری تبدیل ہو چکے ہوتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، اول تو سزا بدن کو نہیں روح کو دی جاتی ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ نہیں بدن کو بھی دی جاتی ہے، تو جواب دیا جا سکتا ہے، جو خلیے اعلی جرم قرار ہی نہیں پائے ان کو سزا دینا تو کجا، سزا کے کیس میں شامل کرنا بھی معقول نہیں ہے۔ دنیا ہی میں ترقی کی فکر ہونی چاہیے۔ ایک اور سوال پوچھا گیا ہے کہ اس دنیا میں درجات بلند ہوتے رہنے کے امکانات ہیں یا نہیں۔ یہ خدا کا بنایا ہوا ایک عام اصول ہے کہ دنیا عمل کے لیے ہے، اور موت کے بعد نام اعمال بند ہو جاتا ہے۔ رسول خدا سے منقول ہے کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی آدمی جو کچھ بونا ہے وہ دنیا میں بوئے تاکہ اسے آخرت میں کاٹے۔ اگر آخرت میں درجات بلند ہوتے رہنے سے یہ مراد ہے کہ اس بلندی کے سلسلے میں دنیا میں کچھ نہ کیا گیا ہو، تو یہ درست نہیں ہے۔ یہ توقع غلط ہے کہ ایک بے نماز آدمی دنیا سے گزر جائے اور آخرت میں نمازی آدمی کا درجہ چاہے۔ البتہ بے نماز آدمی جو مر چکا ہو اس کے لیے اصال ثواب کے طور پر اگر دوسرے لوگ کچھ کار خیر انجام دیں یا اس کی نیابت میں نماز پڑھ لیں تو مرحوم کو اس کا ایک حد تک فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، لیکن وہ فائدہ اتنا نہیں ہوتا جتنا خود اس کے دنیا میں عمل کر کے جانے سے ملتا. بہرحال خدا کے فضل و کرم اور شفاعت کے دروازے ممکن ہیں اس کے لیے کھل جائیں. البتہ یہ بات صرف امکان کی حد تک ہے. اگر کوئی شخص یقینی طور پر نجات چاہتا ہے تو اسے دنیا ہی میں اپنے عمل پر اور واجبات پر توجہ دینی چاہیے. رحم کی توقع کب مناسب ہے؟ لوگ کہتے رہتے ہیں خدایا ہم پر رحم کر، لیکن وہ خود اپنے اوپر رحم نہیں کرتے، اپنے اوپر گناہوں کا بوجھ بڑھاتے ہی رہتے ہیں، اپنے لیے عذاب کا سامان اکٹھا کرتے رہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں خدایا ہم پر رحم کر. کیا اس طرح رحم کی توقع رکھنا معقول ہے؟ ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں اور صلح صفائی کا نام تک نہیں لیتے، نہ خود معافی مانگتے ہیں نہ دوسروں کو معاف کرتے ہیں مگر خدا سے معافی مانگتے ہیں. خدا تو اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک بندے معاف نہ کر دیں. ولیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، یہ سورہ نور کی 22 آیت ہے. لوگوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی خطا معاف کر دیں اور درگزر سے کام لیں. کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ خدا تمہاری خطا معاف کرے؟ اگر آپ کا قرضدار فی الوقت آپ کی رقم لوٹا نہیں سکتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اسے کچھ مہلت دیں، ہو سکتا ہے اس کے نتیجے میں خدا آپ کو کچھ مہلت دیں. فرمودہ سید الساجدین علیہ السلام، سید ابن طاؤس کی کتاب اقبال میں لکھا ہے کہ جب عید الفطر ہوتی تھی تو امام زین العابدین علیہ السلام اپنے غلاموں اور کنیزوں کو اکٹھا کر لیتے تھے اور ان میں سے ہر ایک کو گزشتہ سال بھر میں ہونے والی غلطیوں سے آگاہ کرتے تھے. پھر فرماتے تھے آج کا دن ہے میں نے تم سب کو معاف کر دیا اور آزاد کر دیا. تم لوگ بھی بس یہ کہہ دو کہ خدایا علی ابن الحسین نے ہم کو معاف کر دیا، تو بھی اس کی خطاؤں سے درگزر فرما، اس نے ہمیں آزاد کر دیا، تو بھی اسے دوزخ کی آگ سے آزاد کر دے. آخرت کی منزل بہت کٹھن ہوتی ہے، اس دنیا کے بعد والے مراحل بہت سخت ہوتے ہیں، وہاں کے لیے ٹھوس انتظامات بہت ضروری ہیں. عمل کی بنیاد کے بغیر خدا کے رحم و کرم کی امید رکھنا مناسب نہیں ہے. جو کچھ آپ خدا سے چاہ رہے ہیں خود آپ کو بھی اس کا ایک نمونہ بننا چاہیے. اگر آپ خدا سے رحم کی توقع رکھتے ہیں تو دوسروں کے ساتھ بھی رحم سے کام لیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کو معاف کر دے تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ دوسروں کو معاف کر دیں. اگر آپ دوسروں سے انتقام لینے کی فکر میں ہیں تو خدا سے اپنی معافی کی توقع رکھنا بیجا ہے. ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ آخرت میں درجات بلند ہوتے رہتے ہیں یا نہیں. اس سلسلے میں ایک بات رہ گئی ہے، اگر آدمی جنتی ہے اور قرب خدا کا حقدار ہے تب بھی اس کے درجات بلند ہوتے رہنا ممکن ہے. قرب خدا کی کوئی حد نہیں ہے، اس سلسلے میں حاصل ہونے والی خوشی اور مسرت کی بھی کوئی حد نہیں ہے. بس جنت میں مومنین اور معصومین کے درجات خدا کے فضل و کرم سے بڑھتے رہتے ہیں. ایک آدمی زندگی بھر محمد وال محمد علیہ السلام سے محبت رکھتا آیا ہو اور اس محبت کی چاشنی سے آشنا ہو تو دنیا سے گزر جانے کے بعد یقیناً یہ محبت بڑھ جاتی ہے اور اس کا لطف بھی کہیں زیادہ ہو جاتا ہے. جمہوریہ اسلامی ایران متعدد روایت میں ہے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے تو دنیا ظلم و جور سے بھری ہوگی اور وہ اس دنیا کو عدل و انصاف سے ایسے ہی بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی. یملا الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا، یہاں سے ایک مغالطہ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور وہ یہ کہ امام زمانہ کے ظہور کے لیے ایسے حالات ہونے چاہیے کہ دنیا ظلم و جور سے بھری ہوئی ہو. روایت کی روشنی میں ظہور کی یہی علامت ہے کہ دنیا ظلم و جور سے بھری ہوئی ہو. بس خوب ظلم کرنا چاہیے اور بے لگام ہو جانا چاہیے تاکہ امام زمانہ ظاہر ہوں. ایسی غلط فہمی پھیلانے والے لوگ اسلامی جمہوریہ ایران پر بھی اعتراض کرتے ہیں. اعتراض یہ ہے کہ حکومت تو ایران میں عدل و انصاف پھیلا رہی ہے اور یہ ظہور امام زمانے کی راہ میں نعوذ باللہ رکاوٹ ہے. ابھی ہم اس غلط فہمی کا جواب دیں گے. اختیار، امام زمانہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تلوار یا بندوق کے زور پر لوگوں کو مومن یا عادل بنائیں گے. اسلحے کے بل پر حکومتوں کو تو شکست دی جا سکتی ہے مگر دلوں پر حکومت نہیں کی جا سکتی. ایمان اور عدل و انصاف اختیاری چیزیں ہیں. تلوار کے زور پر اگر کوئی مومن بن جائے تو وہ مومن نہیں ہے. اسلحے سے ڈر کر اگر کوئی شخص انصاف اختیار کرے تو وہ عادل نہیں کہلائے گا. ظلم کی ضد عدل ہے. اگر کوئی شخص ریوالور دکھا کر مجبور کر دیا جائے کہ وہ کسی پر ظلم کرے تو وہ شخص ظالم نہیں کہلائے گا. ظلم بھی عدل کی طرح ایک اختیاری شے ہے. کسی سے ڈر کر آدمی مجبوراً نماز پڑھے تو اس نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے. چوپائے ہمیشہ رکوع کی حالت میں ہیں, کیڑے مکوڑے ہمیشہ سجدے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, تو ایسے رکوع یا سجدے کا کوئی ثواب نہیں ہوتا. ثواب یا عذاب اختیاری کاموں پر ہوتا ہے. غلط فہمی کی بنیاد یہیں پر ہے. ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلہم جمیعا, یہ سورہ یونس کی 99 آیت ہے. اے رسول, اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو جتنے لوگ روئے زمین پر ہیں سب کے سب ایمان لے آتے. عدالت امام زمانہ جب ظاہر ہوں گے تو عدل و انصاف رفتہ رفتہ دنیا میں پھیلائیں گے. لوگوں کو پہلے اس قابل بنانے کی کوشش کریں گے کہ وہ ذہنی طور پر عدل و انصاف قبول کر سکیں, پھر حکومت عدل قائم کرنے کے اقدامات فرمائیں گے. ملتوں میں انقلاب ایک دم برپا نہیں ہو جاتا بلکہ رفتہ رفتہ لوگوں کو اس کے لیے آمادہ کرنا پڑتا ہے, اور یہ کام زور اور زبردستی سے نہیں ہوتا بلکہ عقل و شعور میں اور دل میں ڈالنے سے ہوتا ہے. امام زمانہ دلوں میں بات ڈالنے کا یہ کام بتدریج کریں گے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اصول کافی میں, جب ہمارا قائم عدل پھیلانے کے لیے قیام کرے گا تو خدا اپنے بندوں کو اس کی دسترس میں دے دے گا, پس وہ اس پیار بھری دسترس کے ذریعے لوگوں کی عقلوں اور فکروں کو ہم آہنگ کرے گا, اور اس طرح ان کا شعور پختہ ہو جائے گا. ایران کا اسلامی انقلاب بے شک حضرت مہدی کے ظہور کی راہ ہموار کرتا ہے. آپ یہ خیال نہ کریں کہ ظہور کے وقت پوری دنیا کی تمام قومیں اور دنیا کے تمام افراد گمراہ ہو چکے ہوں گے. ایسا نہیں ہوگا, کوئی نہ کوئی قوم عدل کی راہ پر گامزن بھی ہو سکتی ہے. اس حدیث کی نفی نہیں ہوتی جن سے معلوم ہوتا ہے کہ پوری دنیا ظلم و جور سے بھری ہوگی. استثناء کا ہر موضوع میں عقلی طور پر امکان موجود ہوتا ہے. ملت ایران رفتہ رفتہ ہی سمجھ پائی ہے کہ پہلوی حکومت غلط بنیادوں پر قائم ہے اور نامناسب کام کر رہی ہے. رفتہ رفتہ ہی قوم میں اتحاد پیدا ہوا ہے اور ایک رہبر کی رہبری میں لوگ آگے بڑھے ہیں. قوم عقل و شعور کے اعتبار سے رفتہ رفتہ ہی بلندی اور پختگی کو حاصل کر سکی ہے. اگر شعور میں یہ پختگی نہ ہوتی اور پیدا نہ کی جاتی بلکہ وقتی طور پر جذبات ابھار کر تختہ الٹ دیا جاتا تو آج شاہی حکومت دوبارہ آ چکی ہوتی. یہ شعور ملت کی پختگی ہے کہ شاہی حکومت کے دوبارہ قیام کی راہ بند ہو چکی ہے. آج منحرف لوگ علماء کے خلاف جسارت کر رہے ہیں. انقلاب کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اشیاء صرف اشیاء کی کمی کا ذمہ دار علماء کو قرار دے رہے ہیں. ان کی سازش امام خمینی کی ایک تقریر سے ختم ہو کر رہ جاتی ہے. اس کا سبب یہی ہے کہ ملت کا شعور پختہ ہو چکا ہے اور ملت بیدار ہو چکی ہے. ظلم عدل سے ڈرتا ہے. امام خمینی نے درست فرمایا ہے کہ جو کوئی بھی ملت کے لیے زیادہ مفید ہوتا ہے, امریکہ سے وابستہ ایجنٹ اسی کو اپنی مذمت کا نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ملت ایران اس حقیقت سے باخبر ہو چکی ہے. ملت عدل و انصاف کو مکمل طور پر قبول کرنے کے لیے آمادہ ہے. امام زمانہ کی راہ ہموار کرنے کی فکر میں لگی ہوئی ہے. جب تک لوگوں میں اور عوام میں عقل و شعور پختہ نہ ہو ایسی آمادگی پیدا نہیں ہو سکتی, اور جب تک عوام میں ایسی آمادگی پیدا نہ ہو اس وقت تک عادلانہ حکومت کے قیام کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے. یہ معاشرے کے افراد ہی ہوتے ہیں جو حکومت کے مشن کو کامیاب یا ناکام بنا دیتے ہیں. خدا کا شکر ہے کہ نہ صرف ہماری ملت کا شعور بیدار ہو چکا ہے بلکہ پڑوسی ممالک اور مسلم ممالک میں بھی ملتیں رفتہ رفتہ بیدار ہو رہی ہیں. سپر طاقتوں کو ڈر لگا ہوا ہے کہ کہیں انقلاب دیگر ممالک میں بھی بپا نہ ہو جائے اور کہیں ان کے مفت خوری کے مضمون مقاصد کی راہ میں مزید رکاوٹیں کھڑی نہ ہو جائیں. جی ہاں, ظالم طاقتیں ڈر رہی ہیں کہ کہیں دنیا میں عدل پھیل نہ جائے. ظلم عدل سے ڈرتا ہے اور ڈر رہا ہے. بس یہ عوام کے عقل و شعور کی پختگی ہے جس کی وجہ سے سپر طاقتوں کو واپس ایران میں اپنے قدم جمانے کا موقع نہیں مل رہا ہے.
چوتھا درس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسان کا سراپا. خدا کا حکم ہے کہ انسان خود اپنی خلقت پر غور کرے. پانی کا ایک قطرہ قدرت خدا سے بدن کے ایک عظیم کارخانے میں تبدیل ہو گیا ہے. ہڈیوں کا ایک جال سا بدن میں بچھا ہے اور ہر ہڈی اپنی جگہ انتہائی مناسب ہے. کہتے ہیں کہ ہاتھ کے پنجے میں 34 ہڈیاں ہوتی ہیں. اگر اتنی ہڈیاں نہ ہوں تو آدمی سخت مشکل کا شکار ہو جائے. مٹھی بند کرنا, کوئی چیز اٹھانا, انگلیاں پھیلانا یا سمیٹنا دشوار ہو جائے. ہر ہر عضو میں خدا کی حکمت نظر آتی ہے. کوئی رگ اور کوئی ہڈی نہ کم ہے اور نہ زیادہ، کوئی یہ خیال نہ کرے کہ جسم کا کوئی عضو بے فائدہ ہے۔ اپینڈکس۔ تقریباً 30-40 سال پہلے ڈاکٹر کہا کرتے تھے کہ جسم میں ایک عضو زیادہ ہے، اپینڈکس کی آنت کو وہ غیر ضروری سمجھتے تھے۔ انگلی بھر لمبا وہ ایک آنت کا ٹکڑا ہے جس میں غذا جاتی ہے تو اسے پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، غذا جا کر پلٹ آتی ہے اور اس کے کچھ ذرات وہیں رہ جاتے ہیں، اس کے نتیجے میں تعفن اور بدبو کا امکان رہتا ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو یہ کسی نہ کسی بیماری کا سبب بنتا ہے، اسی لیے یہ امیر لوگوں کی رسم بن گئی تھی کہ صحت مند ہوتے ہوئے بھی وہ آپریشن کروا لیتے تھے اور اپینڈکس کی آنت نکلوا دیتے تھے۔ لیکن آج مزید تحقیق سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ 30-40 سال پہلے کے ڈاکٹروں نے غلط کہا تھا۔ آنت کا یہ ٹکڑا اضافی نہیں ہے بلکہ ایک اہم کام انجام دیتا ہے، گویا خطرے کی گھنٹی بن جاتا ہے۔ جب بھی معدے کی آنتوں میں تعفن کی ابتدا ہوتی ہے تو اپینڈکس کی آنت میں درد ہونے لگتا ہے۔ اس درد کا علاج کرنے کے لیے آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور مرض پر ابتدائی مرحلے میں قابو پا لیا جاتا ہے۔ اگر اپینڈکس کی آنت نہ ہو تو پورا معدہ تعفن کا شکار ہو جائے، اور اگر ایسا ہو جائے تو پھر مرض کا علاج آج کے ڈاکٹروں کے بس میں نہیں رہتا۔ درد کا احساس۔ درد کا احساس انسان کے لیے نعمت ہے۔ درد محسوس ہوتا ہے تو آدمی علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے اور مرض خدا کے فضل و کرم سے قابو میں آ جاتا ہے۔ اگر درد نہ ہو تو آدمی دوا کی فکر ہی نہیں کرے اور جسم میں بیماری اندر ہی اندر پھیلتی چلی جائے۔ یہ درد ہے جو الارم کی طرح بر وقت بتا دیتا ہے کہ خطرہ سر پر ہے۔ اس طرح ڈاکٹر گویا بیماری کے مجرم کو رنگو ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور اس پر خدا کے فضل سے قابو پا لیتا ہے۔ سرطان کا مرض اتنا خطرناک ہے کہ اگر بڑھ جائے تو جان لیوا ثابت ہوتا ہے، لیکن درد کا احساس ہوتے ہی علاج شروع کر دیا جائے تو اس پر قابو پانا ممکن ہو جاتا ہے۔ شیخ ابو علی سینا کے بقول، جو شخص علم حیات یعنی ستاروں کے علم اور علم تشریح یعنی جسم کے اندرونی ساخت کے علم سے ناواقف ہو، وہ ٹھوس طریقے سے خدا کو بھی پہچان نہیں سکتا۔ بعض لوگ ابو علی سینا کے اس قول کو حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے منسوب کرتے ہیں اور اس کی عبارت عربی میں کچھ یوں پیش کرتے ہیں، من لم يعرف الحیات والتشریف فهو عنین فی معرفت اللہ۔ بہرحال اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آدمی جتنا زیادہ اعضاء بدن کی حکمتوں اور اجرام فلکی کی حرکتوں پر غور کرے گا اتنا ہی زیادہ وہ قدرت خدا کا قائل ہوتا جائے گا، اتنا ہی زیادہ خدا کی حکمتیں اسے متاثر کریں گی، اور وہ بے اختیار کہے گا کہ یہ سب کچھ اتفاق سے پیدا نہیں ہو سکتا، کوئی نہ کوئی خالق ضرور ہے جو بڑی حکمتوں والا ہے۔ فطرت کا انتخاب۔ مادہ پرست لوگ کیسی نامعقول بات کرتے ہیں کہ فطرت یا نیچر نے چاہا کہ وہ ایسے انسانی بدن کی صورت اختیار کرے اور اس طرح کائنات کا روپ دھار لے، حالانکہ وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ فطرت یا نیچر مادہ ہی پر مشتمل ہوتی ہے اور اس میں عقل و شعور اور سمجھنے یا کچھ چاہنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ پس یہ کتنی نامعقول بات ہے کہ ایک طرف کہا جائے کہ نیچر میں کچھ چاہنے کی صلاحیت نہیں ہوتی اور دوسری طرف کہا جائے کہ نیچر نے کچھ چاہا۔ جب فطرت یا نیچر خود عقل نہیں رکھتی تو بھلا کیسے وہ عقل رکھنے والے انسانوں کی شکل میں آ سکتی ہے؟ فطرت بھر نطفے میں جب شعور نہیں ہے تو بدن کے حکمتوں بھرے اتنے عظیم لیکن مختصر کارخانے کا روپ وہ کیسے دھار سکتا ہے؟ فطرت یا نیچر جب محض مادے سے پڑھ کر نہیں ہے تو اسے کوئی دوسری شکل میں آنے کا انتخاب اور اختیار بھلا کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ مادے میں انتخاب و اختیار کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی۔ آنکھوں اور پلکوں ہی پر غور کر لیجئے، چھوٹے چھوٹے بال اوپر اور نیچے کے دونوں پپوٹوں پر سلیقے سے اگے ہوئے ہیں، اتنے مناسب انداز میں اگے ہوتے ہیں کہ اوپر کا پپوٹا جب نیچے ملتا ہے تو اوپر اور نیچے کے بال آپس میں گٹ مٹ نہیں ہوتے، کچھ اس انداز اور زاویے سے اگے ہوتے ہیں کہ مٹی کے ذروں اور ہوا میں اڑتی ہوئی دیگر چھوٹی چیزوں کے خلاف ڈھال کا کام دیتے ہیں اور آنکھ میں انہیں پہنچنے سے روکتے ہیں۔ عقل سے پیدل فطرت میں اتنی صلاحیت کہاں کہ وہ یہ سب خیال رکھے۔ خلیے، بایولوجی کے علم نے اب تک بہت ترقی کر لی ہے، پھر بھی تحقیقات کا ایک قافلہ ہے جو چلا آ رہا ہے اور اپنے ساتھ نئی نئی معلومات لا رہا ہے۔ آج بھی سائنسداں کہتے ہیں کہ اعضاء بدن کی بہت سی حکمتیں اب تک ہمیں معلوم نہیں ہوئی ہیں اور ممکن ہے کہ بعد میں معلوم ہو جائے۔ انسان کے بدن میں بے شمار خلیے سیلز ہوتے ہیں، ایک کان ہی کو لے لیجئے، اس میں 30 لاکھ ایسے ذرات ہوتے ہیں جن کو خلیے کہا جاتا ہے۔ اگر یہ خلیے نہ ہو تو آدمی کو کچھ سنائی نہ دے۔ ہمارے ایک عزیز میں سننے کی صلاحیت نہیں تھی، انتہائی دقیق معائنے کرانے پڑے تو یہ نتیجہ نکلا کہ 30 لاکھ میں سے 16,000 خلیے کان میں نہیں ہیں، اسی لیے سماعت کی قوت بھی نہیں ہے۔ شیخ ابو علی سینا کا یہ قول ملاحظہ کیجئے، وہ کہتے ہیں کہ ایک لوہار کو کام کرتے دیکھ کر لوگ تعجب کرتے ہیں، وہ لوہے کے ایک ٹکڑے کو پگھلا لیتا ہے اور سلاخ کی شکل میں لمبا کر دیتا ہے۔ اتنی سی بات پر لوگ حیرت کرتے ہیں، لیکن وہ یہ غور نہیں کرتے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کی میت 4 آدمی بھی ذرا مشکل ہی سے اٹھا پاتے ہیں۔ جب تک روح اس کے بدن میں تھی وہ محض ارادے کے ساتھ ہی چل پڑتا تھا، بلکہ آسانی سے بھاگ دوڑ بھی سکتا تھا۔ آخر یہ روح کتنی طاقتور ہے اور کہاں سے آئی ہے، اس پر لوگ نہ تو غور کر رہے ہیں اور نہ ہی تعجب۔ واقعاً خدا نے روح کو کتنی طاقت دی ہے۔ خدا کے احسانات، ہم جتنا غور کریں گے خدا کے احسانات اتنے ہی زیادہ ہم پر آشکار ہوں گے۔ عقل کہے گی کہ ایسا خالق واقعاً شکر گزاری اور اطاعت کے لائق ہے، دل بھی کہے گا کہ واقعاً اتنے دانا اور توانا خالق کے سامنے سجدہ ریز ہو کر رہنا چاہیے اور اس کے حکم کے خلاف سر نہیں اٹھانا چاہیے۔ بزرگوں نے کہا ہے اور درست کہا ہے کہ الانسان عبید الاحسان، انسان تو احسان کا بندہ ہوتا ہے، اپنے محسن کا ممنون ہونا اس کی فطرت میں شامل ہے، فطری طور پر محسن کے آگے سر جھک جاتا ہے۔ لہذا انسان اپنی فطرت کے خلاف کام نہ کرے، خدا سے پڑھ کر اور کون محسن ہوگا، خدا کے احسانات سے پڑھ کر اور کس کے احسانات ہوں گے۔ زوال نعمت سے پہلے، چند سال پہلے کی بات ہے کہ میرے کانوں میں پیپ بھر گیا تھا۔ کچھ دن تک جب مجھے کچھ سنائی نہ دیا تو میں ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے صفائی کی، 1 گھنٹے بعد دھلائی کی نوبت آئی۔ کچھ دن کی محرومی کے بعد جب میں نے آواز سنی تو میں غیر معمولی حد تک خوش ہو گیا تھا اور کہنے لگا تھا، خدایا تو نے کتنی بڑی نعمت مجھے دی ہوئی تھی اور میں اس کی طرف توجہ تک نہیں دیتا تھا۔ آدمی کی بدبختی یہ ہے کہ وہ نعمتوں کی شکر گزاری تو کجا، نعمتوں پر توجہ تک نہیں دیتا۔ جب تک نعمت اس کے ہاتھ سے لے لی نہیں جاتی اس وقت تک اسے اس کی اہمیت کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ ہونا یہ چاہیے کہ زوال نعمت سے پہلے آدمی قدرت نعمت پہچانے۔ والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوى لهم، یہ سورہ محمد کی 12 آیت ہے۔ ترجمہ یہ ہے، جو کافر ہیں وہ دنیا میں چین کرتے ہیں اور اس طرح بے فکری سے کھاتے پیتے ہیں جیسے چوپائے کھاتے پیتے ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ خدا کی نعمتیں بے شمار ہیں، انسان کے جسم میں بھی نعمتیں فراواں ہیں اور اس کی روح بھی طرح طرح کی اخلاقی، جذباتی اور عرفانی نعمتوں سے مالا مال ہوتی ہے۔ انسان اپنے ہر طرف نعمتیں ہی نعمتیں دیکھتا ہے، پوری دنیا نعمتوں سے بھری ہوئی ہے، زمین و آسمان بلکہ کائنات خدا تعالی نے انسان کے تصرف میں دے دی ہے اور اس سے بس یہ چاہا ہے کہ وہ اپنے اختیار سے اپنی زندگی کے کچھ لمحات شکر گزاری کے لیے وقف کر دے۔ یہ شکر گزاری خود ایک نعمت ہے، اس کا فائدہ خدا کو نہیں،
خود ہم کو حاصل ہوتا ہے شکر کے ذریعے نعمات خدا میں فراوانی پیدا ہو جاتی ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ یہ سورہ ابراہیم کی ساتویں آیت ہے اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں ضرور تمہارے لیے نعمتوں میں اضافہ کروں گا شکر کے ذریعے یعنی اطاعت خدا کے ذریعے انسان بلند درجات اور زبردست کمالات حاصل کر لیتا ہے یقیناً شکر سے مراد یہ نہیں ہے کہ محض زبان سے شکر ادا کیا جائے شکر سے مراد یہ ہے کہ احکام خدا کی پابندی کی جائے اور خوشنودی خدا ہی کی فکر رکھی جائے یہ شکر ہی ہے جو انسان کو ملائکہ سے برتر بنا دیتا ہے اور یہ ناشکری ہی ہے جو انسان کو جانوروں سے بدتر کر دیتی ہے جس طرح شکر کرنے کا فائدہ خدا کو نہیں خود انسان کو ملتا ہے اسی طرح ناشکری کا نقصان خدا کو نہیں خود انسان کو ہوتا ہے لہا ما کسبت و علیہ ما اکتسبت یہ سورہ بقرہ کی 286 آیت ہے نفس جو کچھ بھلائی کرتا ہے اس کا فائدہ اسی کو ملتا ہے جو کچھ برائی کرتا ہے اس کا نقصان بھی اسی کو اٹھانا پڑتا ہے امید ہے کہ خداوند تعالی ہم سب کی مدد فرمائے گا اپنے قرب کی اعلیٰ منزلوں تک رسائی کا ہمیں موقع دے گا ہمارا مقصد زندگی تو یہی ہے
پانچواں درس بسم اللہ الرحمن الرحیم معرفت خدا کی راہ انسان کو اپنی ابتدا بھی پہچاننی چاہیے اور اپنی انتہا کا بھی اسے علم ہونا چاہیے اسے یہ بھی جاننا چاہیے کہ پہلے وہ نہیں تھا کچھ نہیں تھا پھر عدم سے وجود میں لانے والا اس کا کوئی خالق ہے اور اسے یہ بھی جاننا چاہیے کہ موت کے بعد روح کے جسم سے جدا ہو جانے کے بعد بھی اس کی روح فنا نہیں ہوتی اور وہی خالق ایک دن دوبارہ اسے زندہ کرے گا اس کے مردہ جسم کے ذرات کو دوبارہ یکجا کر کے دوبارہ اس میں وہی روح پھونک دے گا جو دنیا میں زندگی بھر اس کا جسم سنبھالے ہوئے تھی دوسرے الفاظ میں انسان پر واجب ہے کہ وہ اپنے خالق کی یعنی خدا کی معرفت حاصل کرے اور قیامت کے دن پر بھی یقین رکھے یہ دونوں باتیں اصول دین میں شامل ہیں انسان کے لیے معرفت خدا حاصل کرنے کی بہت سی راہیں ہیں معرفت کی ایک آسان راہ یہی ہے کہ آدمی مخلوقات کو دیکھ کر ان کے خالق تک پہنچے خود کو دیکھے اور اپنے خالق کی حکمت و قدرت کا قائل ہو جائے مثلا یہ غور کرے کہ اس کے جسم کی ایک ہڈی بھی زائد نہیں ہے اور ہر ہڈی اپنی جگہ اپنا کام خوب انجام دے رہی ہے یہاں سے یہ نتیجہ نکالے کہ اس کا خالق بے انتہا حکمتوں والا ہے اور ایسی لاجواب قدرت رکھتا ہے کہ جس چیز کا وجود ہی نہ تھا اسے وجود ادا کر سکتا ہے اور ایسا وجود ادا کر سکتا ہے جو سراپا اس کی حکمت و قدرت کی منہ بولتی تصویر ہے مادہ خود خالق نہیں ہو سکتا قرآن مجید کی آیت ہے الا یعلم من خلق یہ سورہ ملک ملک کی 14 آیت ہے کیا آدمی نہیں جانتا کہ اسے کس نے خلق کیا ہے کمیونسٹ لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ خدا نہیں ہے نعوذ باللہ اس دنیا کے بعد کسی دوسرے عالم کا تصور غلط ہے وہ کہتے ہیں کہ مادے نے ترقی کی ہے اور باشعور انسان کا روپ اختیار کیا ہے ہم کہتے ہیں کہ انسان کو اور پوری کائنات کو خدا نے خلق کیا ہے خلق خدا کا ایک ذرہ بھی حکمت و مصلحت کے بغیر پیدا نہیں ہوا ہے اتنی حکمت رکھنے والا خالق کیا محض مادے کو قرار دیا جا سکتا ہے کیا محض مادے میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ اتنی ساری حکمتوں اور مصلحتوں کو مد نظر رکھ کر کچھ خلق کرے کمیونسٹ حضرات ایک طرف کہتے ہیں کہ مادہ بے شعور ہوتا ہے اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ مادے نے ترقی کی اور باشعور انسان کا روپ دھار لیا بے شعور مادے کو اتنا شعور کہاں سے ملا کہ وہ ترقی کر کے اور باشعور انسان کا روپ دھار سکے بہتر چیز کا انتخاب کرنا اور بہتر روپ کو اختیار کرنا بغیر شعور والے مادے کا کام کیسے ہو سکتا ہے یہ تناقض نہیں تو اور کیا ہے ایک دوسرے کی ضد و نقیض اور ایک دوسرے سے ٹکراتی ہوئی دو باتیں کہنا نہیں تو اور کیا ہے
اپنی تسکین کے لیے اور خدا کا اور آخرت کا انکار کرنے کے لیے وہ ایسی باتیں تراشتے ہیں جبکہ سائنس اور دوسرا کوئی علم ان کا ساتھ نہیں دیتا ہے. ما لهم بذلك من علم انهم الا يظنون. یہ سورہ جاسیہ کی 24ویں آیت ہے، یعنی ان کے پاس اس سلسلے میں کوئی علم و یقین نہیں ہے، وہ تو بس اپنے گمان کے مطابق بات بنا رہے ہیں. ڈاروین پر اعتراض. بے شعور مادے کے بارے میں ایسا نظریہ رکھنے والے ایک مادہ پرست آدمی ڈاروین نے مثلا یہ شوشہ چھوڑا تھا کہ انسان اصل میں بندر تھا، فطرت نے بتدریج اسے ترقی دی ہے، اس کی دم ختم کر دی ہے، جھکی ہوئی کمر کو سیدھا کر دیا ہے، بدن پر ہر طرف اگے ہوئے بڑے بڑے بال جھاڑ دیے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فطرت نے یہ عنایت صرف ایک دو بندروں ہی تک کیوں محدود رکھی، جن کی نسل سے بقول ڈاروین یہ آج کا انسان ہے، اور باقی بندروں کی نسلیں آج تک بندر ہی کیوں بنی ہوئی ہیں. بات یہی ہے کہ ڈاروین کے جد اعلی کی کمر تو ان کے بقول سیدھی ہو گئی، مگر خود حضرت ڈاروین کی عقل بھی کجی آ گئی. دراصل ایسے لوگ حق کے آگے سر تسلیم خم کرنا نہیں چاہتے، حقیقتوں کو سمجھتے ہیں مگر پھر بھی انکار کرتے ہیں، اور انکار اس لیے کرتے ہیں تاکہ دین کی قید سے آزاد رہیں اور انسان ہو کر بھی بندر بنے رہیں. عقل و شعور مادی کی پیداوار نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ انسان عقل و شعور رکھتا ہے یا نہیں. خود مادہ پرست لوگ کہیں گے کہ ہاں انسان عقل و شعور رکھتا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ مادہ عقل و شعور رکھتا ہے یا نہیں. اس کے جواب میں مادہ پرست لوگ کہیں گے کہ مادہ عقل و شعور نہیں رکھتا. اب سوال یہ ہے کہ بے شعور چیز کیا عقل و شعور رکھنے والے انسان کو خلق کر سکتی ہے؟ کیا کوئی عقل مند انسان ایسی بات کر سکتا ہے؟ جس شخص کے گھر میں پانی کا ایک قطرہ نہ ہو وہ اپنے مہمان کو پانی فراہم کر سکتا ہے؟ جس چیز میں روح نہ ہو کیا وہ کسی ذی روح کو خلق کر سکتی ہے؟ یہ روح اتنی صلاحیت رکھتی ہے کہ عقل کی کمند کہکشا اور دیگر دور دراز کے اجرام فلکی پر ڈال سکتی ہے. اب جبکہ مادے میں ایسی صلاحیت سر سے نہیں ہے تو پھر یہ کہاں سے آئی؟ بس کہنا پڑے گا کہ عقل و شعور مادے کی پیداوار نہیں ہے. علم و معرفت. جسم جتنی جگہ گھرتا ہے بس اس سے زیادہ اس کا احاطہ نہیں ہوتا، لیکن روح اور عقل کا احاطہ پوری کائنات پر ہے، دنیا بھر کی باتوں پر ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری یہ انگلی میری اس دوسری انگلی کو پہچانتی ہے، پھر یہ پہچاننے والا کون ہے؟ صاف ظاہر ہے کہ انسان کے اندر جسم کے علاوہ بھی ایک چیز ہے جو مادی نہیں ہے، اور وہی چیز علم و معرفت بھی رکھتی ہے اور عقل و شعور بھی، اس کو ہم روح کہتے ہیں. محض جسم خدا کی بے انتہا قدرت دیکھ کر معرفت حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، یہ روح ہے، یا اسے عقل کا نام دے دیجئے جس میں اتنی صلاحیت ہے. آخرت میں بدن کی کیفیت. دنیا میں انسان کو جو جسم عطا کیا گیا ہے وہ بھی مادی ہے، اور آخرت میں جو جسم اسے ملے گا وہ بھی مادی ہوگا، البتہ کچھ فرق ہوگا. وہ فضلات اور کثافتیں جو اس دنیا میں جسم کا لازمہ ہے، مثلا پیشاب، پاخانہ، پسینہ، ناخون اور بال، جنت میں نہ ہوں گے. دنیاوی جسم کام کرتے کرتے تھک جاتا ہے لیکن جنت میں تھکے گا نہیں. دنیاوی جسم کبھی بیمار ہو جاتا ہے لیکن جنت میں اسے کوئی بیماری لاحق نہیں ہوگی. دیگر کچھ فرق ہیں جو دنیا اور آخرت کے جسم میں پائے جاتے ہیں. اب یہ کیسے ہوگا کہ جسم تو وہی ہے مگر اس میں اتنی ساری صلاحیتوں کا اضافہ ہو جائے؟ اس کو سمجھانے کے لیے علماء تشبیہ پیش کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ فی الحال اس کو سمجھنا ممکن نہیں ہے. تشبیہ یہ دیتے ہیں کہ شکم مادر میں موجود بچے کو جتنا بھی سمجھانا چاہیں کہ باہر کی دنیا میں پھل ہیں، طرح طرح کی غذائیں ہیں، خوبصورت پھول پودے ہیں، قسم قسم کے حیوانات ہیں، پھر بھی جب تک وہ ان کو دیکھ نہ لے اسے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. خود ارشاد خداوندی ہے، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. یہ سورہ سجدہ کی 17ویں آیت ہے. اس کو تو کوئی شخص جانتا ہی نہیں جو ان لوگوں کی کارگزاریوں کے بدلے کیسی کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے ڈھکی چھپی رکھی ہے. ان کے پاس دلیل نہیں ہے. آخرت کا انکار کرنے والے لوگ بس اسی طرح کہتے ہیں، ہم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ جب ہڈی برادہ بن کر بکھر جاتی ہے اور مٹی بن جاتی ہے